بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميزا بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما مدا محدودا وامدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد. بالدعوه النبويه والصوله الحيدريه والعصمه الفاطميه والحلم الحسنيه الشجاعه الحسينيه والصبر السجاديه والاثار الباقريه والمحاصر الجعفريه والعلوم الكاظميه والقدر الرزقية والجود التقوية والنقاوة النقوية والغيبة الأسرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليل العشر والشفع والبدر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف قال ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السحر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأبصرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إنا ربك لبالمرصاد. صلوات
اللهم صل على محمد.
عزیزان گرامی، ایام عذاب شروع ہوئے اس ہلال محرم کی آمد سے کہ جس کے خیال اور تصور سے ہی دل اور ذہن ایک ایسی اندوہناک اور ایک ایسے دل خراش واقعے کے منتظر ہو جاتے ہیں کہ جس کو جتنی ہی بار بیان کیا جائے اس کی دل خراشی بالکل نئی ہی معلوم ہوتی ہے. ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی، انا ھذا لہو البلاء المبین فدیناہ بذنب عظیم وترکنا لہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. یہ بڑی مصیبت ہے، بڑی آزمائش ہے بیٹے کی گردن پر چھری ہونا. وفدینا اور ذبح عظیم، اس ذبح کو روکا اور اس کو ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور آخر میان والوں کے لیے باقی رکھا. یعنی آج اس اسماعیل کو تو چھری کے نیچے سے اٹھا لیا، لیکن اس اسماعیل کی ذبح کو ذبح عظیم سے تبدیل کر کے اس گردن پر چھری رکھی جس کے لیے کہا یا یدہن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتن مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن تو اس طرح بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کہ وہ تجھ سے راضی اور وہ تو اس سے خوش ہے. عزیزو ویسے تو آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں بڑے بڑے مسائل ہوئے اور لوگوں پر بڑی بڑی آفتیں پڑی, لیکن ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس نے اس تکلیف امام حسین علیہ السلام کو یا غم امام حسین علیہ السلام کو ان سے منفرد کر دیا. بڑے بڑے ہیروز گزرے لیکن کوئی ہیرو کربلا کے ہیرو کے مقابلے میں نہ آ سکا. بڑی بڑی تکلیفیں لوگوں نے اٹھائی لیکن کسی کی تکلیف مسائل کربلا کی گردے پار تک نہ پہنچ سکی. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا بلے نبل ون نقم بشین من الخوف بل جوئے بل نقصن من الامبال بان فسے بس ہمارا فبشر الصابرین. دیکھو آزمائش کے پانچ پیرامیٹرز ہیں. ایک یہ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے, دوسرا یہ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے, تیسرا یہ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے نقص امبال سے, چوتھا یہ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جان کے نقصان سے, اور پانچویں یہ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے پیاروں اور عزیزوں کی جان کے امتحان سے. جس بھی تاریخ کے ہیرو نے مصیبت کو سہا اس نے پارشیلی کسی مصیبت کو سہا. یہ پانچ مصائب جنہیں قرآن نے مصائب کہا وہ پانچ اکٹھے ایک ہی وقت میں کسی ایک کے لیے مجتمع نہیں ہوئے. جس نے بھی تکلیف اٹھائی اس نے پارشل تکلیف اٹھائی, وہ آئی گزر گئی, پھر شاید دوسرے عرصے کے بعد کوئی دوسری آئی اور گزر گئی. لیکن واحد فرق امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ تمام جو مصائب ہیں وہ ایک ہی وقت میں مجتمع ہو کر ایک ہی فرد سے ملاقات کرتے ہیں, لیکن اس فرد کی کیفیت ہی دیکھیے. کہیں پر بھی کوئی انہیں اضطراب نہیں ہے, کوئی خوف کی کیفیت نہیں ہے, بلکہ اطمینان قلب کا یہ عالم ہے کہ جتنا زیادہ امتحان بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی چہرے مبارک کا رنگ جو ہے وہ سرخ تر ہوتا چلا جاتا ہے. پھر تمام عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ تین روز تک اس کے سوگ کو منائیں اور جو صاحب غم ہے اس کے غم میں شریک ہو جائیں, اور تیسرے روز اس کے بعد وہ غم کی جو سردہ اپنے چادر بچھائی ہوئی ہے اس کو سمیٹ دیا جائے. لیکن وہ غم اور سوگ ہے, وہ سوگ ہے گزر جانے والے کا, اور یہ غم ہے تاریخ کے تھاروں کو بدل دینے والوں کا. بڑا فرق ہے سوگ میں اور غم میں. سوگ کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف ہوئی, اس تکلیف کی تعلیف قلب کے لیے چند روز ایک ایسی کشمکش کے گزرتے ہیں کہ جس میں انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کشمکش سے کیسے باہر نکلے. دوسرے لوگ بھی اس غم میں ان کے قلب کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر سوگ کا وقت گزر جاتا ہے, وقت آگے کی طرف بڑھتا ہے, ٹائم بڑا ہیلر ہوتا ہے. یہ سوگ کی کیفیت. لیکن غم کا مزاج سوگ نہیں ہوتا. غم انسان کی زندگی پر محیط ہے, وقت کی تانگوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور غم کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہو. اور یہ دیکھیے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام تاریخ انسانی کے اس خاموش سمندر میں ایک ایسے پتھر کی مانند ہے کہ جب آپ نے اس پتھر کو پھینکا تو ایسے لہروں میں احتجاج پیدا ہوا کہ جس نے صدیوں کا سفر طے کرتے ہوئے 15ویں صدی میں قدم رکھا, تب بھی ہمیں وہ حادثہ اور واقعہ ایسا ہی طرح تازہ نظر آتا ہے جیسے وہ کل ہی کا واقعہ. اس لیے کہ اس واقعے کا تعلق ایک فرد سے نہیں ہے, اس واقعے کا تعلق ساری انسانیت سے. جب تک انسان ہے حسین ہے, اور جب تک حسین ہیں غمیں امام حسین. بیشتر یہ جملہ سنتے ہیں کہ ہمیں مغربی صحافت میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی بجائے اپنی اسلامی صحافت کی طرف پلٹنا چاہیے. یا ہمیں یہ کہا جاتا ہے, یہ سننے کو ملتا ہے, یہ اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی صحافت سے رشتہ جوڑنا چاہیے. یہ کیسا اسٹیٹمنٹ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی صحافت سے رشتہ جوڑنا کس کو کہتے ہیں؟ اپنی صحافت کی طرف پلٹنا یا مسلمانوں کی صحافت کی طرف پلٹنا کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ بہت اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں زوال کی کیفیت ہوتی ہے, جنوب چھا جاتا ہے, تو اس میں جب بھی کوئی نئی فکر اور نیا خیال پیش کیا جاتا ہے تو دو ریئیکشنز سامنے آتے ہیں. پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس خیال کو فوراً ریجیکٹ کرتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے, بغیر بات کو پورا سنے ہوئے اس خیال اور اس فکر کی دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں. نہ علم ہوتا ہے, نہ دلیل ہوتی ہے, نہ استدلال ہوتا ہے, بس ان کی منشا یہ ہوتی ہے کہ اس فکر اور خیال کو آگے بڑھنے سے پہلے اسے کسی طرح روک دیا جائے. اس میں کوئی علمی حربہ استعمال نہیں ہوتا, کوئی اخلاقی حربہ استعمال نہیں ہوتا, بلکہ اخلاق باختہ حربے استعمال کر کے اس فکر اور خیال کو دبانے کی کوشش کی جائے. لیکن اگر وہ خیال اور کوئی فکر بہت زیادہ جاندار ہو اور وہ اس دباؤ میں آ نہ سکے تو پھر دوسرا ریئیکشن سامنے آتا ہے. اور دوسرا ریئیکشن یہ ہے کہ مصلحت کے تحت اس کو فیشن سمجھتے ہوئے, زمانے کے مزاج کے ساتھ چلتے ہوئے اس فکر اور خیال کو اپنا لیا جاتا ہے. لیکن جس وقت مصلحت کے تحت فیشن کے طور پر, زمانے کے مزاج کے تحت اس فکر اور خیال کو اپنایا جاتا ہے, تو اس فکر اور خیال کی معنویت بہت کمپرومائز ہو کر بہت نیچلی سطح پر چلی جاتی ہے. قرآن کریم نے ان دونوں مواقع کے اوپر اپنا استدلال دیا. پہلے موقع کے اوپر کہ جب خیال کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا تو قرآن کہتا ہے ہمیں نا سے من یجادل فی اللہ ہے بغیر علم بلا خدن بلا کتاب منیر, کہ ناس میں سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ فقط آمادہ جان ہیں. ہمیں نا سے من یجادل فی اللہ ہے بغیر علم, ان کے پاس علم نہیں ہے, بلا خدن, نہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی گائیڈنس ہے, بلا کتاب المنیر, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے. یعنی فقط ضد اور بحث کا عالم ہے جس میں وہ اللہ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے. دوسرے گروہ کے لیے جس نے مصلحتن ضرورتن فیشن کے تحت اس فکر و خیال کو نہ کرتا ہوا دیکھا تو اس کے ساتھ دوستی کر لی, ملاقات کر لی, اس کے لیے قرآن مجید نے شاہ فرمایا پکارے کا لہرا وہ امن نہ ان رنگ کر بولو بلکہ بولو اسلم نہ ایمان فی قلوبہم. یہ عرب تیرے پاس آتے ہیں پیغمبر اور کہتے ہیں کہ ایمان لائے. یہ ملاقات کیا ہے؟ مصلحت کی ملاقات ہے. جب اس فکر کو دبا نہ سکے, اس خیال کو دفن نہ کر سکے, تو پھر ایک مصلحت کا ہاتھ بڑھایا اور کہا ہم ایمان لائے پورا رنگ دو من بلکہ پورا سننا بلنا تخل ایمان فی قلوبہم, ان سے کہہ دو پیغمبر کہ تم اس ایمان نہیں لائے اسلام میں آئے. بلنا تخل ایمان فی قلوبہم, تمہارے قلب میں تو ایمان ابھی داخل نہیں ہوا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ریئیکشنز آ گئے کسی بھی فکر اور خیال کے لیے. اب جب یہ کہا جائے کہ ہمیں اپنی صحافت کی طرف پلٹنا چاہیے یا ہمیں اپنے رشتے کو اپنی صحافت کے ساتھ جوڑنا چاہیے, تو اسٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ بڑا ویگ اسٹیٹمنٹ ہے, بڑا ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ ہے. اپنی صحافت سے رشتہ جوڑ لیں. اچھا, جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں تو کوئی رنگ برنگے لباسوں میں اچھلنے کودنے کو ثقافت کا نام دیتا ہے، کوئی آلات موسیقی رکھ کر گانے بجانے کو ثقافت کا نام دیتا ہے، کئی فلور چلا کر مارچ کرا کے نئے نئے قسم کے کرتوتوں کو ثقافت کا نام دیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ڈرامہ برتا کر لو ثقافت کا نام. آپ کو سوچیے جب آپ کے ذہن میں لفظ ثقافت آتا ہے تو کیا آپ کے خیال آتے ہیں؟ پرانے دور کا لباس، قدیم زمانے کی روایات جس میں جہالت ہو، جس میں فرسودگی ہو، جس میں قبائلی پن اور ایک ایسے زمانے کی داستان ہو جس داستان سے اس موجودہ دور کا کوئی لنک نہیں بنتا. کیا ثقافت کا یہ مطلب ہے؟ میرے دوستو جب یہ کہا جاتا کہ ثقافت کی طرف پلٹو اور رشتہ جوڑو تو اس ایک اسٹیٹمنٹ سے ہمیں اس کے معنی کو نکالنا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کسی دور میں کسی معنویت کے روح میں، کبھی کسی روحانی کیفیت میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہو جس نے انسانیت کے مفاد کا حق ادا کیا ہو. اپنی قوم اور قبیلے کے مفاد کا نہیں، انسانیت کے مفاد کا حق ادا کیا ہو. کبھی تاریخ میں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوا ہو تو اس معاملے سے اپنے آپ کو جوڑ کر دوبارہ اس معاملے کو زندہ کرنا اسلام کی ثقافت کو زندہ کرنے کا نام ہے. رنگ برنگے کپڑے پہن کر اچھلنے کا نام ثقافت نہیں ہے. ناچ گا کر کسی مینیفیسٹیشن کرنا ثقافت کا نام نہیں ہے، بلکہ تاریخ نے کبھی کوئی متحرک روح اور کوئی خیال جو انسانیت کے کام آیا ہو اس سے انسپریشن لیتے ہوئے دوبارہ اسے اپنی حیات میں، زندگی میں، اپنے روزمرہ میں زندہ کرنا، وہ ہے ثقافت کے ساتھ اپنے رشتے کا جوڑنا. دین کی بات کی جاتی ہے اور دین کی فکر و خیال کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اسے زندہ کیا جائے، تو دیکھیے دینی فکر اور خیال زوال کا شکار ضرور ہوتی ہے، لیکن ہر الہامی مذہب میں اس کی زندگی کا تصور بھی موجود ہے. رینیسنس، احیا کرنا، کس کو زندہ کرنا؟ دینی خیال اور فکر کو زندہ کرنا. رینیسنس کا بہت بڑا تصور ہے، ہر الہامی مذہب کے اندر ایک رینیسنس کا تصور موجود ہے، دوبارہ زندہ کرنا. اچھا اب یہ دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ دوبارہ زندہ وہ کر سکتے ہیں جو صاحبان علم اور بصیرت ہوں، جو پہلے حقیقت دین کو سمجھتے ہوں، دوسرے مذہب پر انہیں انحرافات کا علم ہو کہاں کہاں انحرافات ہوئے، تیسری بات یہ کہ اپنی بصیرت سے اس حقیقی دین کو اس کے فکر و خیال میں انسان کے دوبارہ زندہ کر سکیں. تو یہ جو کشمکش ہے اسے احیاء فکر دینی کا نام دیا گیا. اسلامک تھاٹ کی ریوائیول، اسلامی تھاٹ کی رینیسنس، اور ہر الہامی مذہب میں ایک ایسے فرد کا تذکرہ موجود ہے کہ جو کسی وقت کے بورڈ پر ضرور نمودار ہوگا اور ان تمام انحرافات کو ختم کر دے گا جس نے دین کی شکل کو مس کر دیا، کمپرومائز کر دیا، اور دوبارہ حقیقی دین کو اس کی اصلی شکل میں نافذ کرے گا جس سے انسان اور انسانیت کا بھلا ہو جائے گا، آسمان برکتیں نازل کرے گا، زمین خزانے اگل دے گی. ہر الہامی مذہب کے اندر ایک ایسے مسیحا کا کانسیپٹ موجود ہے، اور مسلمانوں میں اس مسیحا کا نام مہدی آخر الزمان. عزیزان گرامی، یہ بڑا انقلابی تصور ہے. کیا انقلاب ہے؟ انتظار، اور انتظار ہاتھ کے ہاتھ بھر کے بیٹھنے کا انتظار نہیں، انتظار کی تیاری. جب وہ تبدیل کرے گا آگے تو اس سے پہلے تبدیلی کے لیے جن جن چیزوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کام کو انجام دینے کا انقلابی تصور یہ ہے اپنی صحافت سے رشتہ جوڑنا، یعنی انتظار سے رشتہ جوڑنا، ایک ایسے وقت کا انتظار کرنا کہ جس میں عدالت ہو، قسط ہو، انصاف ہو اور انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی بہتری کا وہ خواب شرمندہ تاریخ ہو جائے جو 124,000 پیغمبروں نے دکھایا. مولانا رومی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا کہ جعلی سکہ یا کھوٹا سکہ تب بنتا ہے جب کوئی اصلی سکہ موجود ہوتا ہے، اصلی سکے کا کھوٹ بنتا ہو اس کی نقل بنتی ہے. یہ عین معاملہ دین کے ساتھ ہے. آج جو اتنے قسم کے ادیان اور مناطب فکر اور فکر و خیالات نظر آ رہے ہیں، یہ سارے وہ کھوٹے سکے ہیں جو اصل کو چھپانے کے لیے ایجاد ہوئے. لیکن کھوٹے سکوں کا بازار میں چلنا اس بات کی علامت ہے کہ اصلی سکہ موجود ہے.
کیا امام المنتظر، کیا امام المنتظر، کیا امام المنتظر، تاجید امام زمانہ، سلامتی امام زمانہ، اسلوب یہ امام زمانہ بلند تر سلوار.
لہذا اسلامی ثقافت سے اپنے آپ کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اصلی سکے کی تلاش، اس حقیقی سکے کو کرنسی میں لانا، یہ اسلامی ثقافت کے ساتھ اپنے رشتے کا جوڑنا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھی اسٹیٹمنٹ بڑا ویگ ہے، اسلامی ثقافت کس طرح سمجھائی جائے، اسلامی ثقافت کے جس کے ساتھ رشتہ جڑ جائے. عزیزان گرامی، تین پیرامیٹرز ہیں اسلام کی ثقافت کے کہ جس کے ساتھ رشتے کو جڑ جانا چاہیے. پہلا پیرامیٹر ہے توہین، دوسرا پیرامیٹر ہے قسط اور عدل، اور تیسرا پیرامیٹر ہے امت واحدہ کا تصور. یہ تین پیرامیٹرز ہیں کہ جن کے اوپر ثقافت اسلامی ہے، یعنی آپ رشتہ جوڑیے پلٹیے اپنی ثقافت کی طرف، یعنی توحید کی طرف پلٹیے، قسط اور عدل کی طرف پلٹیے، اتحاد امت کی طرف پلٹیے، امت واحدہ کے تصور کی طرف پلٹیے. یہ ہے اسلام کی ثقافت. اب پہلا پیرامیٹر توحید کے جس پر بات کرنے کے لیے دفتر کے دفتر ختم ہو جائیں تو اس توحید کا پتہ نہ ہوگا. ہم تھوڑی سی تذکرہ کر کے اس توحید کا اور آگے کی تقریروں کے اندر پھر اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ارشاد ہوا سورہ انبیاء، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا جس کو ہم نے یہ رہی نہ کی ہو، نہیں رہے نہ لا الہ الا انا فاعبدون. کہ دیکھو لا الہ الا اللہ پر جمع رہنا. کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وانا فاعبدون، اور بندگی فقط اسی خدا کی. یعنی کوئی نبی توحید کے خیال کے بغیر نہیں آیا. اب انبیاء کیا لائے؟ ایک پورا چارٹر آف لائف لائے نا، زندگی گزارنے کا طریقہ لائے. تو زندگی گزارنے کے طریقے میں جو پہلا اسٹیٹمنٹ ہے وہ لا الہ الا اللہ، یعنی اس توحید کے تصور کے بغیر عمل بیکار ہے. اس توحید کے تصور کے بغیر کوئی بھی کام چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اچھا، تصور توحید ایک الگ چیز ہے، کوئی بہت بڑا موضوع ہے. ثمرات توحید کیا ہے؟ چلیے اس پر بات کر لیتے ہیں. توحید سے ملتا کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو توحید سے ملتی ہے وہ انسان کو ایک آزادی فکر و خیال ملتی ہے. وہ آزادی فکر و خیال جو بلند بلند مقامات کی طرف سفر طے کرتی ہے. جتنا رب کا خیال بلند ہے اتنا فکر بلند ہوتی چلی جاتی ہے. وہ توحید کا ثمر یہ ہے کہ انسان غلامی اور زنجیروں میں جکڑنا پسند نہیں کرتا. وہ ذرا غلامی فزیکل نہیں ہوتی، وہ آپ کے ایموشنز کی، عقل کی، فکر کی غلامی ہوتی ہے. تصور توحید آپ کو اس غلامی سے آزاد کرتا ہے. توحید کا سمجھ یہ ہے کہ آپ کے اندر انسان کے ساتھ نیکی کا خیال پیدا ہوتا ہے اللہ کے حوالے سے. توحید کا سمر یہ ہے کہ آپ کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے, میں جواب دے ہوں کسی کو اگر زیادتی میرے ہاتھوں سے ہو جائے. یعنی توحید کا تصور اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ انسان کی تمام زندگی پر حاوی رہتے ہیں, چاہے وہ اس دنیا کے تعلق کے واسطے سے ہو یا اس کے بعد کی دنیا کے ساتھ اس کا تعلق اور اس کا رشتہ ہو. یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے اور ہم اس پر اس تقریر میں گفتگو نہیں کر سکتے. دوسرا پیرامیٹر ہے قسط اور عدل, جس کے لیے سورہ شورا میں ارشاد فرمایا وامر کا لے بھائی کو ہم نے عمل کیا اور حکم دیا تمام انبیاء کو کہ ان کے درمیان قسط اور عدل نافذ کر. اب عزیزو عمومی طور پر عدل کا کیا مطلب بتاؤں؟ عمومی طور پر عدل کا مطلب یہ ہے چیزوں میں توازن رہے, بیلنس رہے, ہر اعتدال سے وہ چیز گزر نہ جائے. اور مانوی طور پر عدل کا مطلب کیا ہے؟ اس عدل کو سماج کے تعلق سے بھی نافذ ہونا چاہیے, اس عدل کو اقتصاد کے تعلق سے بھی نافذ ہونا چاہیے. یعنی سماجی عدل بھی ہو, اقتصادی عدل بھی ہو, حقوق کے تعلق سے بھی عدل ہونا چاہیے, انوائرمنٹ کے تعلق سے بھی عدل ہونا چاہیے. بھائی پانی آپ کو ملا ہوا ہے, اب آپ ضائع کر کر کے ختم کر دیں, آپ نے پانی کے ساتھ عدالت رہی کی کہ ایک روز آپ پانی کے لیے ترستے کریں. ہوا تازہ و تازہ تھی, آپ نے اسے پلوٹ کر کے ختم کر دیا. اب اس کے بعد آپ کو وہی ہوا بیماریوں کا ذریعہ بن گئی, اس لیے کہ آپ نے ہوا کے ساتھ عدالت نہیں کی. تو جہاں سماج کے ساتھ عدالت ہے, جہاں اکانومی کی عدالت ہے, وہاں پر انوائرمنٹ کی عدالت ہے. یعنی عدالت ایک چیز میں نہیں ہے, ہر مقام پر. اور سب سے زیادہ عدالت کی آواز جس نے بلند کی وہ انبیاء کا انسٹیٹیوشن دین الہیہ یا جتنے بھی ڈیوائن ریولیشنز ہیں ان میں جس چیز کا پیرامنٹ امپورٹنس دی گئی وہ قسط اور عدل کا نظام. سورہ حدید میں بڑی فکر کا کنسالیٹ کیا, بلدنا ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سارے رسول ایک دو تین چار ایک لاکھ چالیس ہزار یا چوبیس ہزار سارے کے سارے بھیج دیے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات کے دلیلیں لے کر آئے, بنزل معهم الكتاب کتابیں ان کے ساتھ آئی, بالمیزان ان کے ساتھ ایک اسٹینڈرڈ بھی آیا لیقوم الناس بالقسط, تاکہ ناس میں, اب یہاں یہ نہیں کہا کہ دینداروں میں, یہ نہیں کہا کلمہ پڑھنے والوں میں, یہ نہیں کہا کہ سجدہ کرنے والوں میں, ناس. اب اس ناس میں قبول کرنے والا بھی شامل ہے, انکار کرنے والا بھی شامل ہے, کلمہ پڑھنے والا بھی شامل ہے, کلمہ نہ پڑھنے والا بھی شامل ہے, سجدہ کرنے والا بھی شامل ہے اور سجدہ نہ کرنے والا بھی شامل ہے. لیکن حق اور عدالت اور انصاف سب کے لیے لازم ہے. اب یہاں پر آ کر قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ جناب علیت نے نکالے کے اس قول کو ذرا جوڑیے جہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے کفر سے چل سکتے ہیں, ظلم سے نہیں چل سکتے. کیوں کہا آپ نے کفر سے چل سکتے ہیں ظلم سے نہیں چل سکتے؟ یہاں دیکھیے نا قرآن کیا کہتا ہے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وارسلنا معهم الكتاب والميزان, کتابیں بینات دلیلیں میزان سب آئے, سارے نبی لے کر آئے. کس کے لیے؟ لیقوم الناس, ناس انسانوں کے لیے, بالقسط ان کے درمیان حق اور انصاف رائج ہو. کافر ہو تو اسے بھی انصاف چاہیے, مسلمان ہو انصاف چاہیے, کرسچن ہو انصاف چاہیے, یہود ہو انصاف چاہیے, ایتھسٹ ہو انصاف چاہیے, جانور ہو انصاف چاہیے, درخت ہو انصاف چاہیے, پہاڑوں کو بے حساب آپ گراتے چلے جائیں اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے لیے, انہیں انصاف چاہیے. میرے پاس زمین زلزلہ کھاتی ہے اور زلزلوں پر زلزلے آنے لگتے ہیں, پہاڑوں کے ٹوٹے آپ توڑتے ہیں, زلزلے کا یہی فنامنا ہے کہ جتنے ٹوٹتے ٹوٹتے چلے جائیں گے زلزلے آتے چلے جائیں گے، ٹیکٹونک پلیٹس بھی چلی جاتی ہیں زمین کی. ہر ایک کو انصاف چاہیے، قسط چاہیے، توازن چاہیے، عدالت چاہیے. اور پھر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے، دیکھیے انبیاء کے ساتھ ہم نے کتابیں بھیجی، سننا بھیجا نہیں آتے بنزل کا حمل کتاب اور نظام، کتاب بھیجی، دلیلیں بھیجی، لیکن ساتھ میں اور کیا بھیجا؟ نظام. کیا چیز ہے یہ نظام؟ ترازو. کوئی نبی دیکھا آپ نے ترازو وہاں پر پکڑ کر آئے ہو کہ ترازو وہاں پر یہ گھوم رہا ہے نبی؟ کیا کرے ترازو پر؟ ترازو کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیے نظام کے ترازو کا کانسیپٹ سمجھ لیں تو قرآن مجید کی سائر کا مطلب سمجھ میں آ جائے. میزان کا کانسیپٹ یہ ہے، ایک طرف ایک چیز رکھی جائے، دوسری طرف اس کے برابر چیز رکھی جائے، یا تو وہ چیز کم ہوگی یا اس کے برابر ہوگی یا اس سے زیادہ ہو جائے گی. یہی ہے تین چیزیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. یا تو چیز کم ہوگی یا اس کے برابر ہو جائے گی یا اس سے زیادہ ہو جائے گی. تو میزان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیغمبروں کے ساتھ ایک ایسا معیار بھیجا، جب اس معیار کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، یا تو آپ ان سے نیچے رہیں گے یا آپ ان کے برابر ہو جائیں گے یا آپ ان سے بڑھ جائیں گے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ آنے والے کسی نظام اور اسٹینڈرڈ سے آپ بڑھ جائیں، آپ ان کے برابر آ جائیں، آپ ان سے کم 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 ہی رہیں گے؟ لیکن پھر بھی ہم نے میزان کیوں بھیجی؟ میزان پھر ہم کم رہنا کیوں بھیجی؟ ایک معیار ہونا چاہیے جج کرنے کا، دیکھنے کا. چلو ایک ترازو کے پلڑے میں 1000 grams رکھے ہوئے، دوسرے پلڑے میں آپ نے 100 ڈال دی، 100 بہت کم ہے، وہ 1000 والا ہے، چلو اور بڑھاؤ 200 grams، نہیں وہ 1000 والا ہے. اس 1000 والے کو دیکھ دیکھ کر آپ نے اپنی کیپیسٹی کو پینٹ کرنا شروع کیا. یعنی میزان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سامنے رکھ کے اپنی کیپیسٹی کو پینٹ کر کے جاؤ، اور پھر نیچر بنا آتا وہ جملہ پڑھو کہ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم علی جیسے نہیں بن سکتے، لیکن کچھ کو علی کی محبت میزان کے برابر نہیں آ سکتی. وہ عدالت کا اسٹینڈرڈ ہے، وہ شرافت کا اسٹینڈرڈ ہے، وہ عصمت کا اسٹینڈرڈ ہے، وہ شجاعت کا اسٹینڈرڈ ہے، وہ سخاوت کا اسٹینڈرڈ ہے، وہ عبادت کا اسٹینڈرڈ ہے، وہ اطاعت کا اسٹینڈرڈ ہے، وہ قربانی کا اسٹینڈرڈ ہے، وہ دین کا اسٹینڈرڈ ہے، وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اسٹینڈرڈ ہے. جانتا ہوں تم علی جیسے نہیں بن سکتے. دیکھیے عیسیٰ کے ساتھ کوئی اور اسٹینڈرڈ ہوگا، موسیٰ کے ساتھ کوئی اور میزان ہوگی، ابراہیم کے ساتھ کوئی اور اسٹینڈرڈ ہوگا، اسماعیل کی اولاد میں ایک پیغمبر ہے آخر الزمان، سارے اولاد اسحاق کے پیغمبر ہیں، کتنے اسٹینڈرڈ آئے ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے کچھ نہ کچھ کمپیرزن کے لیے. اب یہ ایک پیغمبر اسماعیل کی اولاد میں قیامت تک اس سے چلنا، تو کیسا اسٹینڈرڈ ہوگا؟ کیسا ایسا اسٹینڈرڈ میچ لیس، قیامت تک کے لیے کوئی میچ نہ کر سکے ایسا اسٹینڈرڈ. مجھے معلوم ہے تم علی جیسے نہیں بن سکتے، وہ اتنا بھاری ہے وزن اس ترازو کے پلڑے، کچھ تو علی کی محبت کا حق ادا. سمجھ میں آئیے میزان، کچھ تو علی کی محبت کا حق ادا. رسولنا بھی بلیا آگے ہم نے سارے پیغمبر بھیجے بینات کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، اور وہ اسٹینڈرڈ بھی ایک چیز کے لیے، لے یقوم الناس بالقسط، زمین پر قسط اور عدل کا نظام نافذ ہو جائے. یہ ہے دوسرا پیرامیٹر اسلامی ثقافت کا. تیسرا پیرامیٹر ہے اسلامی ثقافت کا امت واحدہ کا تصور. سورہ بقرہ میں میں تین سوروں سے تین آیتیں آپ کے سامنے سورت واحدہ کے تصور کے متعلق پڑھوں. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا وکان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. سب امت واحد تھے وکان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. ہم نے ان کے اندر نبی مبعوث کیے جو خوشخبریاں دینے والے بھی تھے اور جو ڈرانے والے بھی تھے. بانت اللہ ہم نے کتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر کتابیں بھی نازل کی. ان کتابوں کا مقصد کیا تھا؟ ان کے ذریعے سے وہ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, ناس میں ایسا فیصلہ کریں جن سے ناس کے اختلافات ختم ہو جائیں. سمجھ رہی؟ سارے امت واحد ہیں لیکن آپس میں اختلاف ہے. ہم نے نبی بھیجے, ہم نے کتابیں بھیجی, اور اس کا مقصد کیا ہے؟ حکم بین الناس, ناس میں حکم کرو کی مختلفو کی ہے اور ان کے درمیان کے اختلاف کو مٹا دو. کہاں کہاں مسلمانوں کے اختلاف کو مٹا دو؟ ناس کے اختلاف. اب ناس میں کون ہے؟ کرسچن بھی ہے, یہود بھی ہے, مسلمانوں کے تمام فرقے بھی ہیں, اور خدا کو ماننے والے بھی ہیں, خدا کو نہ ماننے والے بھی ہیں. یعنی ناس کے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے. امت واحدہ کا تصور اسے کہتے ہیں. اسی لیے قرآن کتاب انسانیت ہے اور پیغمبر نجات دہندہ انسانیت ہے. پیغمبر نجات دہندہ مسلمان نہیں کہتے, نجات دہندہ انسانیت کہتے ہیں. اس لیے ناس کا تصور پیش کیا. تو پھر وہ جملہ میرے لیے اگر مسجد پتا بچھا دی جائے تو توریت والوں کے درمیان توریت سے, انجیل والوں کے درمیان انجیل سے, زبور والوں کے درمیان زبور سے, اور قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا. یہاں تک کہ فیصلے کا اور انصاف کا حق ادا ہو جائے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیسے آپ نے کہا؟ یہ کہنا آپ کا جملہ اس آیت قرآن کی تفسیر ہے. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, ہم نے اس لیے پیغمبروں کو بھیجا, ڈرانے والے, بشارت دینے والے, کتابوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ناس کے اختلافات کو ختم کر دیں. یہ نہیں کہ میری کتاب قرآن ہے بس میں تو قرآن کی بات کروں گا. نہیں, آپ انجیل کو یقین رکھتے ہیں, اور انجیل سے کس طرح دیں اختلاف کو مٹائیں. آپ زبور کو یقین رکھتے ہیں, زبور سے فیصلہ اختلاف کو مٹائیں. آپ توریت کو یقین رکھتے ہیں, توریت سے بات کریں. آپ قرآن کو یقین رکھتے ہیں, قرآن سے بات کریں. یعنی ناس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ امت واحدہ کا تصور ہے جو قرآن مجید نے پیش کیا. اب اگر میں اس تصور پر بات کروں زیادہ کبھی تو لوگ کہیں گے کہ تکفیر ہو گئی, کافروں کو امت واحدہ میں شامل کر دیا. کسی تقریر میں بتائیں گے آپ کہ پیغمبر نے میثاق مدینہ لکھا تو امت واحدہ کہا یہودیوں کو بھی. کتنی عجیب سی بات ہے. سورہ بقرہ میں کہا کہ ہم نے پیغمبر بھیجے, کتابیں بھیجی, ڈرانے والے, بشارت دینے والے. کیا کرو؟ حکم کرو ایسا جس سے ناس کا اختلاف ختم ہو جائے. سورہ نساء میں کہا بانسل آگے کر کتاب بے حق کے لے تحکم بین الناس بے اراد اللہ بلا تکن للخائنین خصیما. ہم نے کتاب بھیجی, کتابیں نازل کی. کیوں؟ لے تحکم بین الناس بنا اراد اللہ, تاکہ کتابیں انسانوں کے درمیان اختلافات کو ختم کر دیں اور ایک ایسی راہ پر لے جائیں جس سے خدا راضی ہو جائے. بلا تکن للخائنین قسیما, اور ایسے میں خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یعنی کیسی خیانت ہوگی؟ دیکھیے, اختلاف کو دور کرنے میں, امت واحدہ بنانے میں خیانت کا کیا تصور ہے؟ خیانت کا تصور ہے یعنی آپ کسی کو اوپر اور کسی کو اگر نیچے کریں, کسی کے آپ سائڈ لیں اور کسی کے آپ سائڈ کو ایروڈ کریں، کسی کی ہمدردی اور طرفداری کریں اور کسی کی ہمدردی اور طرفداری سے ہاتھ اٹھا لیں، کسی گروہ کو کہہ دیں کہ یہ تو جنت میں سیدھا چھلانگے مارتا ہوا چلا جائے گا، اور کسی کو کہہ دیں کہ تو پیدا ہی دوزخ میں جانے کے لیے ہوا. یہی ہے نا مسلمانوں کا خیال آج کل کہ جتنے غیر مسلم ہیں وہ سارے دوزخ میں دھکیلے جائیں گے اور یہ سارے مسلمان چھلانگے مارتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے. تو جب آپ نے اس بات سے ابتدا کی، بات ہی آپ کی اس سے ابتدا ہوئی، تو آپ نے تو خیانت کر دی. جب آپ نے خیانت کری تو امت واحدہ کے تصور کو شیک کر کے رکھ دیا. بھئی آپ نے اکیلے کو کہ وہ ایک جان لی، اس نے کہا آپ کا میرے ساتھ کیا راستہ ہے. لیکن خیانت ہو گئی نا. پہلے اعتبار، اعتبار لاؤ، اس کے بعد فیصلہ کرو. خیانت نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے سورہ نساء کا بن سکے. سورہ نحل میں کہا مان کر لے کر کتابہ ملا، مان کر لے کر کتابہ رحم الفی اپنے کو پی ہے تو خدا رحمتن لقومی یؤمنون. ہم نے کتاب نازل نہیں کی، لیکن مان سلنا لے کر کتابہ نہیں نازل کی ہم نے کتاب الا سوائے اس کے لیکن بھائی جنرل ہم الزی اختلاف ہوتی ہے کہ وہ اس کے بیان کے ذریعے سے تمہارے آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں. بہدن و رحمتن لقوم یؤمنون، جو ہدایت ہے رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان کی طرف بڑھ رہی ہے. کتاب کس لیے آئی؟ الا لتبین لهم الذي اختلفوا، ایسا بیان ہو جس سے اختلاف ختم ہو جائیں. آج آپ یہ دیکھیے جب قرآن کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو لوگ ہر آیت کو اپنی مرضی کے لیے بھی استعمال کر دیتے ہیں، اپنے مخالف کے لیے بھی استعمال کر دیتے ہیں. ایسا قصہ چل رہا ہے کہ آیات قرآن اگر کسی چیز کو پروف کرنا ہے تو بھی استعمال ہو رہی ہیں، اور بھی سب پروف کرنا ہے تو بھی استعمال ہو قرآن کے ساتھ کھیل رہا ہے. لیکن ایک چیز جس سے کام نہیں لیا جا رہا وہ آپس کا اختلاف نہیں دور کیا جا رہا. اچھا بات یہ ہے اختلاف ہوتا کیوں؟ یہ فرد کا فرد سے اختلاف ہے، گروہ کا گروہ سے اختلاف ہے، خاندان کا خاندان سے اختلاف ہے، قبیلے کا قبیلے سے اختلاف ہے، قوم کا قوم سے اختلاف ہے. یہی ہے نا اختلاف، یہی مختلف اسٹیجز اختلاف. اختلاف ہوتا کیوں؟ میں دو افراد آپس میں بھی اختلاف ہوگا، ایک کے دل میں رنجش ہوگی کہ یہ مجھے ملنا چاہیے تھا یا یہ میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور اس چیز کے ہم اہل تھے وہ نہیں ہوئی. کس چیز کا احساس؟ ڈپریویشن کا احساس. یہ بات ہے. قبیلے کا قبیلے کے ساتھ اختلاف کس بات پہ؟ یہ میرا تھا اسے مل گیا، یہ جگہ میری تھی، یہ زمین میری تھی، یہ پشمان چشمہ میرا تھا، یہ ریسورسز میرے تھے، یہ اس نے قبضہ کر لیے، یہ آدمی اس نے میرے مار دیے، یہ آدمی اس نے میرے نقصان پہنچا دیے، یہ کھیتی اس نے میری جاڑ دی. یہ اختلاف کی وجوہات ہیں. کون کو کون سے اختلاف؟ بھائی بڑا اختلاف چل رہا تھا ہندوستان سے آج تک، ہندوستان نے جارحیت کر دی، پانی روک لیا، ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے، پہلے چلا رہا ہے، آنکھوں کو اندھا کر رہا ہے. کیا بات ہے؟ کس چیز پر اختلاف ہے؟ کہیں کوئی زیادتی اور ظلم نظر آتا ہے، یہی ہے نا بات. ورنہ کس بات کا اختلاف ہے؟ اس بات کا اختلاف کہ آپ نے نیلے رنگ کا جوڑا پہنا ہے اور میں نے پیلے رنگ کا جوڑا پہنا ہے، اس بات کا اختلاف ہوتا ہے. آپ کے گھر کی دیوار جو ہے وہ 6 فٹ کی ہے، میرے گھر کی دیوار 7 فٹ کی ہے، اس میں اختلاف ہوتا ہے. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرا جو حق تھا وہ نہیں ملا، یا جو چیز میرے شیئر میں آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ سکی، یا جو چیز میرے ہاتھ سے چھین لی گئی. تبھی اختلاف ہوتا ہے رشتے داروں میں، خون کے قریبی لوگوں میں. کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ جائیدادوں پر، وسائل پر، انہی باتوں پر. کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ جب قسط و عادل نہیں ہوتا. دیکھیے ہر چیز اگر توازن اعتدال سے ہو تو کس بات کا اختلاف؟ کوئی ہوگا اختلاف؟ نہیں ہوگا نا اختلاف. توازن اعتدال یعنی جہاں پر بھی توازن اور اعتدال بگڑ جائے وہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو یہ مقصد یہ ہوا کہ دین کی ثقافت میں, دین کی چکی میں جو بنیادی کیل ہے وہ ہے قسط اور عادل. اور جب قسط اور عادل ہوگا تبھی امت واحدہ کا تصور چل سکتا. دیکھیے بڑی ساری بڑی اچھی باتیں ہیں نا. اچھا کہیں پر بھی آپ یہ دیکھیے کہ اسلام خاص گروہ ہمارے ماننے والے کلمہ پڑھنے والے اس طرح کی بات نہیں ہوئی ہو. ناس 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 انسان انسان انسان, یہ کتنا آفاقی, کتنا براڈ ویژن, کتنے بڑے کینوس کی فکر اور خیال ہے جسے اسلام کہتے ہیں. اب اسی فکر و خیال کو تو دبانے کی کوشش کی نا کہ اس کو اٹھا سکے, نہ دلیل تھی نہ ہدایت تھی نہ استدلال تھا. لیکن جب اٹھاڑ نہ پھینک سکے مضبوط خیال کا تو کہا اس کے ساتھ ملاقات کر لو, مصلحت کے ہاتھ بڑھا کر دوستی کر لو. قرآن مجید تین قسم کے گروہوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ جو اس اسلامی ثقافت کے دشمن ہیں. پہلا گروہ اسے کہا شیاطین, دوسرا گروہ اسے کہا مجرمین, تیسرا گروہ اسے کہا مترفین. یہ تین گروہ ہیں جو قرآن مجید نے آئیڈینٹیفائی کیے. کس لیے؟ جو دشمن ہیں اس ثقافت اسلامی کے. پہلا گروہ شیاطین, سورہ انعام میں ارشاد فرمایا بتانے کا چالنا کہ کل نبین عدوان شیاطین الانس والجن بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ارے کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دشمنوں میں شیاطین نہ ہو, کوئی نبی ایسا نہیں جس کے دشمنوں میں شیاطین نہ ہو. بعضهم الى بعض زخرف اور غرورا, کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ یہ کرتے ہیں پرفریب باتوں سے لوگوں کو گمراہی, شکوک و شبہات اور الزام تراشی کر کے نبیوں پر ان کے گمان کو بھٹکاتے ہیں. کیا کام ہے شیاطین کا؟ شکوک پیدا کرنا, گمراہ کن طریقے اختیار کر کے. لیکن ٹول کیا ہوتا ہے؟ ٹول یہی مذہب ہوتا ہے, ٹول کیا ہوتا ہے؟ یہی کلمہ ہوتا ہے, ٹول کیا ہوتا ہے؟ یہی عبادت ہوتی ہے, ٹول کیا ہوتا ہے؟ یہی قرآن ہوتا ہے. لیکن اس کے ذریعے سے گمراہ کن باتیں کر کے لوگوں کو نبیوں کے بارے میں شکوک اور شبہات سے بھر دیا جاتا ہے. پتہ نہیں نبی ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, پتہ نہیں نبی کا یہ حکم یہ فرمان درست ہے بھی کہ نہیں ہے. اب نبی زمانے کی سیاست کے مطابق تو یہ فیصلہ نہیں کر رہے, اس کو یہی دبا دینا چاہیے اس فیصلے کو نبی کے, کہ ہمیں مستقبل میں نقصان نہ پہنچ جائے. یہ جن جملے میں نے کہے جن کی تاریخ پر نظر ہے وہ ان باتوں کو میری سمجھ گئے. ایک فینومینا ہے آج کے دور کا بڑا کرنٹ, بس اسی پر ہم بات کریں, اسے کہتے ہیں خارجیزم. فلا خارجی وہ خارجی وہ خارجی, سنو ہے نا آپ نوجوان دوست بھی سن رہے ہو ہر طرف, یہ خارجیزم. یہ کیا ہے خارجیزم؟ کیا یہ آج کے دور کا فینومینا ہے یا یہ فقط ففٹین کے بعد سے ایک وقت پیدا ہو گیا اس کا فینومینا ہے؟ اچھا, اور سب سے بڑا سوال اس وقت تو سوشل فلاسفرز میں ہے وہ یہ کہ خارجیزم کا امپیکٹ کیا ہے آج کی پرتشدد دنیا کے اندر جو ہر طرف ہیجان کرتا ہے, ٹیررزم زوروں پر ہے, پرتشدد کاروائیاں ہو رہی ہیں, انسان انسان کے گلے کاٹ رہا ہے, بستیاں اجڑ رہی ہیں, نوجوان وہ چوک کا چوک اس بہکاوے میں آ رہے ہیں, سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے, کیا اس خارجیزم کا اس نئی پرتشدد دنیا کے اندر کوئی رول ہے یا یہ قصہ کالینا ہے جو ففٹین کے بعد پیدا ہوا اور اس کے بعد وہیں پر دم توڑ گیا؟ آج کے سوشل فلاسفر سے کہتے ہیں کہ اس دور کی ٹیررزم اور کیاس اور پر تشدد سوچ اور فکر میں اسی خارجی ازم کو کار فرما دیکھیے. اب یہاں سے میرے دوستو تاریخ کی اور آنکھ پلٹے اور پوچھیں تاریخ سے کہ یہ خارجی شروع کہاں سے ہوئے جو شیاطین کی شکل ہیں. میں نے کیوں کہا خیال شیاطین کی شکل؟ قرآن کریم نے کہا کہ وہ پیغمبروں کے بارے میں شکو کو شبہات پیدا کرتے ہیں اور پیغمبروں کے جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں گمان پیدا کرتے ہیں کہ درست ہیں نہیں درست ہیں اور لوگوں کو بھڑکاتے ہیں انہیں ٹولز کے ذریعے سے جن طریقوں سے پیغمبر جو ہیں لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ٹول کیا ہے؟ آیات الہی ہیں، قرآن ہے، عبادت ہے، سجدے ہیں، اذان ہے، نماز ہے، یہ ٹولز ہیں نا اللہ کی طرف بڑھنے کے. یہ ٹولز ہیں، انہیں ٹولز سے پیغمبر آپ کو لے کے جاتا ہے اس سڑک کی طرف جسے توحید کی سڑک کہتے ہیں، اسی کے ذریعے لے جاتا ہے، وہ انہی کے ذریعے سے آپ کو روکتے ہیں. پہلا خارجی کہاں پیدا؟ بڑا زبردست سوال ہے. پہلا خارجی کہاں پیدا ہوا؟ پیغمبر نے حنین کی جنگ ختم کی. ایک تقریر میں حنین کی جنگ سے بھی آپ کو آگاہی دیں گے، خیبر و خندق تو سب سنتے ہی رہتے ہیں، حنین کی بات ذرا کم ہوتی ہے. پیغمبر حنین کی جنگ سے فارغ ہوئے اور بہت کثرت سے مال ملا حنین کی جنگ. پیغمبر اس مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہیں. پیغمبر نے ان لوگوں کو جو نیو کنورٹس تھے، اس حنین کے لشکر میں دو قسم کے لوگ تھے، جو مدینے سے پیغمبر کے ساتھ آئے تھے اور جو نیو کنورٹس فتح مکہ کے بعد حنین ہوئی تھی نا، تو فتح مکہ سے جو لوگ شامل اس کے اندر، ان میں بنی امیہ کا بھی بڑا پورشن تھا، ابو سفیان سمیت. پیغمبر نے نیو کنورٹس کو اس مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دے دیا. ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حرقص ابن سہیب، اور اس نے پیغمبر کی عدالت کو چیلنج کیا اور کہا کہ خدا کے رسول، اگر تم خدا کے رسول ہو تو آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ عدالت سے جدیے کریں. آپ انصاف سے جدیے کریں یا آپ کو زیب نہیں دیتا، یعنی آپ کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، ہمیں کم دے رہے ہیں. عدالت نے پیغمبر کو چیلنج کیا، اللہ اکبر، پیغمبر جلال میں آ گئے. پہلا خارجی جس نے عدالت پیغمبر کو چیلنج کیا، کس ٹول سے؟ عدالت کے ٹول سے. عدالت کے ٹول سے ٹکٹ ہے نا، عدالت صحافت اسلامی کی بنیادی کیل ہے، اس نے اس بنیادی کیل کے ذریعے سے پیغمبر کو چیلنج کیا. پیغمبر جلال کے عالم میں آئے اور کہا کہ عدالت کو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو اور مجھ سے زیادہ تم عادل ہو سکتے ہو. اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ہماری صفوں میں سے ایک گروہ پیدا ہوگا جو قراءت قرآن اور عبادات میں بہت جوش و خروش دکھائے گا، اس کی قراءت قرآن میں پیشن ہوگا، لیکن قرآن اس کے حلق سے نیچے نہ اتر سکے گا. پھر وہ ہماری صفوں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو خارجیزم صفین کے بعد کی پیداوار نہیں ہے میرے دوستو، یہ پیغمبر کی زندگی میں خارجی پیدا ہو گئے تھے جو عدالت پیغمبر کو چیلنج کر بہت قصبے میں سہیب. اور یہ شخص کہاں لگایا ٹریول کرتے کرتے؟ صفین کے بعد یہ ہیڈ بنا خارجیوں کے گروپ کا. اچھا صفین میں کیا ہوا؟ لیکن آج کا بہت بڑا ہاٹ پرابلم ہے یہ، خارجیوں نے جو مسائل کھڑے کیے، بڑا بہت ساری دنیا کو تکلیف اور مصیبت کے اندر ڈال دیا, اس فتنے میں اسے خارجی کرنا پڑے. زمین میں اشرف بن فیض نعرہ لگا دیا اس نے آربٹریشن کا, وہ پران جو اتر گئے نیزوں پر اور وہ جیتے ہوئے لوگ ان کو امان مل گئی. تو یہاں کے سازشوں نے کہا, کون تھے وہ سازشی؟ وہ ایک خارجی نہیں تھا, یہاں سینکڑوں تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم آربٹریشن چاہتے ہیں. تلقین میں نے نوجوان دوستوں کے لیے آربٹریشن کا لفظ استعمال کیا. اچھا کیا ہوا؟ موسیٰ بن اشعری, ابو موسیٰ اشعری زبردستی علی کا ریپرزینٹیٹو بنا دیا گیا. آپ عبداللہ بن عباس کو بنانا چاہتے تھے زبردستی, وہاں سے ابو عمر بن عاص دنیا کا چالاک ترین آدمی آربٹریٹر بن گیا. آربٹریشن اوارڈ ہو گیا. آربٹریشن اوارڈ آپ کو پتا ہی کیا ہوا؟ کہ اس نے موسیٰ اشعری نے اپنی انگوٹھی اتاری, کہا میں نے ایسے علی کو خلافت سے علیحدہ کر دیا جیسے انگوٹھی کو انگلی سے اتار دیا جاتا. عمر بن عاص نے انگوٹھی اٹھائی, کہا میں نے ایسے معاویہ کو خلافت بٹھا دیا جیسے اس انگوٹھی کو میں نے اپنی انگلی میں ڈال دی. آربٹریشن کو ادھر آربٹریشن ختم ہوئی, ادھر اولوا بن عدی نے نعرہ لگایا ان الحکم الا اللہ, سورہ انعام کی آئے تھے ان الحکم الا اللہ, کہ آربٹریشن یا حکم کا حق تو فقط خدا کا ہے, یہ کہاں سے حکم دینے والے پیدا ہوئے؟ جناب علی مرتضیٰ سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے. آپ نے کہا آیت تو درست پڑی, بات بھی صحیح ہے, لیکن اس کے پیچھے جو اس کے مقاصد کار فرما ہے وہ درست نہیں ہے. یعنی آیت کا صحیح پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا, یعنی جب تک کہ نیت درست نہ ہو ان باتوں کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوگی. کیا اس کی نیت درست نہیں ہے؟ یہ جس مقصد کے لیے نعرہ لگایا گیا وہ مقصد درست نہیں ہے. اچھا کیا کارن جستے فوراً 12,000 آدمیوں کو لے کر اور کہا میں نے آدمی وہ نکل گیا لشکر سے جناب علی مرتضیٰ, 12,000 آدمی سیپریٹ کر دیے. تین پیرامیٹرس تھے خارجیوں کی, آج بھی وہی تین پیرامیٹرس. پہلا یہ کہ جو لوگ آربٹریشن میں شامل ہوئے وہ کافر ہیں, معاذ اللہ جناب علی مرتضیٰ کافر ہیں, معاویہ کافر ہیں, وہ تمام لوگ جنہوں نے آربٹریشن میں حصہ لیا وہ کافر ہیں. دوسرا جو پیرامیٹر تھا جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے, جو ان کا آئین ہے, وہ ہے تکفیر. یعنی جو شخص ہمارے خیالات سے متفق نہیں ہے یا ہماری راہ کے علاوہ کسی اور راہ پر چل رہا ہے وہ کافر ہے, اور اس پر تکفیر کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے. اور تیسرا پیرامیٹر جو تھا وہ یہ ہے کہ ان دونوں گروہوں کو قتل کرنا جائز ہے. جناب علی اسی لیے قتل ہوئے نا, ان دونوں گروہوں کو قتل کرنا جائز ہے. ان تین پیرامیٹرز پر ہے خارجیزم. پہلا یہ کہ جو آربٹریشن میں لوگ تھے وہ کافر ہیں, دوسرے کہ جو ہمارے خیالات سے متفق نہیں ہیں وہ تکفیر کر رہے ہیں, اور تیسرا یہ کہ ان کو قتل جو ہے وہ جائز ہے. اب علیمان گرامین نکلے گئے 12,000 لوگ جناب علی مرتضیٰ کے سے. اس کے بعد انہوں نے حملے کرنے شروع کیے, بستیوں کو برباد کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ جناب علی کے ریپرزینٹیٹو عبداللہ ابن خبائے کو ان کی بیوی سمیت جو ان کے ریپرزینٹیٹو گورنر تھے انہیں قتل کر دیا. جناب علی مرتضیٰ کتنا لشکر لے کر چلے اور ایک مقام پر آ کر اسٹینڈ آف ہو گیا اور ایک مکالمہ اور بات چیت شروع. میرا مقصد اس مکالمے تک آپ کو لے کے آنا تھا, اور اتنی ساری جو میں نے گفتگو پورا ایک گھنٹہ آپ کے سامنے کی, اس مکالمے کے چار پوائنٹس تک آپ کی عقل اور آپ کی سماعت ہوئی بہت بہت سامنے آ گئے. اور یہی حرکت بن قیس اور باب نبی اور ان جیسے دوسرے لوگ 12,000 آدمی ان کے ساتھ تھے. جناب علی مرتضیٰ نے ان سے سوال کیا کہ تم آخر میری مخالفت پر قبر بستہ کیوں ہو؟ بہت ڈھیل دی علی نے ان کو, بہت ڈھیل دی. جب انہیں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو آپ نے سوال کیا تم میری مخالفت پر قبر بستہ کیوں ہو؟ پہلا جواب انہوں نے دیا, ذرا غور سے سنیے گا, اور اس کے بعد علی کے قد کو عربی کے ناقدین کی کم صرفی کو ملاحظہ کرنے کا.
تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جہاد میں ہم آپ کے ہم رکاب تھے, آپ کے ساتھ لڑے, جان جیتی, بہادری کے جوہر دکھائے آپ نے کبھی سب. کہا جب جنگل ختم ہوئی تو آپ نے مالو اسباب کو قبضہ کرنے کا تو ہمیں اجازت دے دی, لیکن آپ نے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنانے سے ہمیں روک دیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک حکم دینے کے تو قابل ہوں اور دوسرا حکم آپ روک دیں؟ یہ تو دونوں کو حکم ہوتا, یہ دونوں سے روک دیتے. یہ کیسے ہوا کہ آپ نے مال لینے کی تو اجازت دے دی, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنانے سے روک دی؟ جناب میرے لیے مرزا نے ارشاد فرمایا, میں نے مال لینے کی اجازت اس لیے دی تھی کہ وہ بصرہ کے بیت المال سے چرایا ہوا مال تھا, عوام کا مال تھا جنہیں اہل جنگل نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا, لہذا میں نے عوام کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے مال کو دوبارہ اپنے قبضے میں کر لیا. اور رہی بات عورتوں اور بچوں کو میں نے قیدی بنانے کی اجازت کیوں نہیں دی, وہ عورتیں اور بچے جنگ لڑنے نہیں آئے تھے, پہلی چیز. وہ عورتیں اور بچے مردہ نہیں ہوئے تھے, دوسری بات. جو مقتولین جمل تھے وہ بھی مرتد نہیں ہوئے تھے. ذرا خط دیکھیے علی گڑھ, خط دیکھیے علی گڑھ, مرتد نہیں ہوئے تھے. ان کے عورتوں اور بچوں نے اسلام سے باہر نہیں نکلے تھے, اور پھر آپ نے وہ حملہ کیا اپنے دشمن پر. آپ نے ارشاد فرمایا, اگر عورتوں اور بچوں کو جمل کے قیدی بنانا مقصود ہوتا تو جناب عائشہ کو قیدی بنانے کی کس کی مجال تھی؟ کیا سوال ہے علی کا, تم میں سے کس کی جرت تھی جو جناب عائشہ جمل کی سربراہ تھی؟ اگر عورتوں اور بچوں کی گرفتاری کا حکم دیتے علی تو سوال کیا تم میں سے کس کی جرات تھی کہ ام المومنین کو گرفتار کرتا؟ ارے میرے دوستو, آج زمانہ کہتا ہے کہ اہل تشیع امہات المومنین کا احترام نہیں کرتے, یہ کیسی جھوٹ اور کیسا بہتان ہے. ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے امام نے کیا. ہم علی جیسے نہیں بن سکتے لیکن علی کی محبت کا حق ادا کرتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. ہم کسی کے احترام میں کمی واقع ہونے دینا نہیں چاہتے, اس لیے کہ یہی امت فاہدہ کے تصور میں شامل ہے. سوال کیا علی نے کس میں ضرورت تھی جو جناب عائشہ کو گرفتار کرتا؟ ارے میرے دوستو, اگر اجازت دے دیتے ہیں عورتوں اور بچوں کی گرفتاری کے لیے تو گرفتار ہو سکتی تھی نا جناب عائشہ, ہو سکتی تھی نا. کتنی دور دیکھ رہی تھی علی کی نظر, کتنی دور دیکھ رہی تھی علی کی نظر. ارے رسول کا حرم ہے, رسول کی زوجہ ہے, بھائی سے کہا محمد بن ابو بکر سے, جاؤ حوضہ کے قریب اور تم جا کر انہیں باہر نکالو. اور بھائی نے جب حوضہ کا اپنا ہاتھ دیا تو اندر سے آواز ہے, کون اس نے حرم رسول میں ہاتھ ڈالنے کی جرات کی؟ تو جواب ملا, خون کے رشتے میں تو تیرا سب سے قریبی لیکن دین کے معاملے میں تمہارا بدترین دشمن. پھر آپ دیکھیے بڑائی علی کی, عورتوں کے دستے کے ساتھ بھیجا جس نے مردوں کا لباس تن کر رکھا تھا. کیا عزت اور احترام اور اکرام کیا؟ آپ کہتے ہیں عزت اور احترام اور اکرام نہیں کرتے. ہمارے امام کا یہ طریقہ تھا, عورتوں کے دستے کے ساتھ ام المومنین کو مدینے روانہ کیا. ان عورتوں نے مردوں کے لباس پہن رکھے تھے کہ ان کی کمفرٹ زون بھی خراب نہ ہو اور دوسرے بھی ڈرتے رہے, بڑا دستہ ام المومنین کے ساتھ جا رہا ہے. کیا سوال کیا علی نے, تم اس لیے میرے دشمن ہو؟ میں نے عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں دیا, اگر حکم دیتا تو جناب عائشہ کو گرفتار کون کرتا؟ کس کی ضرورت تھی؟ خاموش ہو گیا. دوسرا سوال یہ, آپ نے اپنے نام کے ساتھ
نے ارشاد فرمایا میں نے وہی کیا جو پیغمبر نے صلح حدیبیہ میں کیا. میرے نوجوان دوستوں اگر یہ چار سوال علی کے یاد رہ جائیں تو آج کی تقریر کا حق ادا ہو جائے. میں نے وہی کیا جو پیغمبر نے صلح حدیبیہ میں کیا. صلح حدیبیہ پیغمبر نے پوزیشن آف اتھارٹی سے کی تھی. پیغمبر اوپر تھے, نیچے لگے ہوئے تھے کافر بنی قریش کے سارے لوگ. پوزیشن آف اتھارٹی سے پیغمبر نے صلح کی تھی, پوزیشن آف ویکنیس سے پیغمبر نے صلح نہیں کی تھی. سہیل بن عامر نے پیغمبر نے لکھوایا, جب کون لکھ رہا تھا صلح حدیبیہ کے منقاد جناب علی بن ابی طالب لکھ رہے تھے, تو لکھا اپنے بسم اللہ تعالیٰ اور یہ صلح ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے. سہیل بن عامر نے کہا اگر رسول اللہ مان گئے تو میں جھگڑا ہی کس بات کا تھا. جھگڑا تو اسی بات کا ہے نا کہ رسول اللہ نہیں مانتے ہم آپ کو, تو یہ صلح میں آپ کی محمد رسول اللہ نہیں لکھوا سکتے. تو آپ نے حکم دیا یا علی سے کاٹ دو. تالے سے ہاتھ سے لکھا کاٹ نہیں سکتے, تالا میرے پاس. پیغمبر قلم پکڑا اور اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. جناب علی نے ارشاد فرمایا اس صلح کے بعد حدیبیہ کے پیغمبر نے مجھ سے کہا ہے علی ایک روز تمہیں بھی یہی معاملہ درپیش ہوگا. اور آج وہ معاملہ مجھے درپیش ہوا جب مجھے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کو کاٹنا پڑا. کل ان کے پاس پیغمبر کے مقابلے میں تھے اور رسول اللہ کا لفظ کٹوا رہے تھے, آج ان کے بیٹے میرے مقابلے پر ہیں اور امیر المومنین کا لفظ کٹوا رہے تھے. کل پیغمبر کے مد مقابل ان کے باپ تھے, آج میرے مد مقابل ان کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. یہ جواب دے کے علی نے اپنے مقابل سکرین میں آنے والوں کو صلح حدیبیہ میں پیغمبر کے مد مقابل کھڑے ہونے والوں کے گروہ میں شامل کر کے اس طرف دھکیل دیا جسے کفر کا گروہ کہتے ہیں. جو محمد رسول اللہ کو کٹواتے ہیں وہی علی امیر المومنین کو کٹواتے ہیں. کل باپوں نے رسول اللہ کٹوایا, آج بیٹوں نے امیر المومنین کٹوا دیا. پیغمبر کا جھگڑا اور مقابلہ ان کے باپوں سے تھا, میرا مقابلہ ان باپوں کے بیٹوں سے. تیسرا سوال کیا یہ آپ نے ایسے کیوں کہہ دیا کہ تم جس میں دونوں میں سے جس میں چاہو گناہ سے سمجھو خلیفہ بنا لو. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے حق خلافت پر آپ کو یقین نہیں تھا, آپ کو ڈاؤٹ تھا کہ آپ کو خلیفہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. اس لیے آپ نے کہا کہ کوئی بھی تم جس لوگ عوام انہیں آرگنائزیشن ہو رہی ہے نا, تو جس کو تم سمجھو کہ زیادہ بہتر ہے ہم میں سے اس کو تم خلیفہ بنا لو. جناب علی مرتضیٰ تو موسیٰ اشعری کی بے وقوفی اور عمر بن عاص کی مکاری کا پورا پتا تھا, آپ کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے. لیکن کیا ارشاد فرمایا آپ نے, میں نے اسی طرح اپنے مد مقابل کو فیئر چانس دیا جس طرح پیغمبر نے نجران کے نصارہ کو فیئر چانس دیا تھا. میں نے اپنے مد مقابل کو ایسے ہی فیئر چانس دیا جیسے پیغمبر نے نصارۂ نجران کو فیئر چانس دیا تھا. کیا فیئر چانس دیا تھا پیغمبر نے نصارۂ نجران کو؟ ابنا نو ابنا ہوں نسارا بنے ساتھ ہوں انفسنا بان کر سکتا. بھائی پیغمبر کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں, کیا ہے قرآن مجید کی آیات ختم کرو یہ علم کے دفتر, آ جاؤ گواہی کی طرف اور ان سے کہو گئے نمبر تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں.
تم اپنے نفوس کو لاؤ، اپنے نفوس کو لاتے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے،
اور ہم دونوں مل کے خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے دونوں فیئر چانس کہ جھوٹے کو لانا ہو جائے۔ پیغمبر کو کیا کہنا چاہیے تھا؟
اگر پیغمبر یہ کہتے میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، میں اپنے نفوس کو لاتا ہوں، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جھوٹے پر لعنت ہو جائے،
یہ تو ون سائڈڈ گیم تھی نا، فیئر چانس تو نہیں تھا،
تو کیا مطلب آپ کو تیار ہو جاتے نہ سارے نظران کہ ہاں آپ اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں اپنے نفوس کو لائیں، اپنے مردوں کو لائیں اور ہم پر لعنت کریں؟ ہم تیار ہیں اس بات کے لیے؟ مقابلے میں تیار کیوں ہوئے جب آپ نے فیئر چانس دیا؟ تم بھی آؤ اور ہم بھی آتے ہیں، تمہارے مرد آئے ہمارے مرد آئے، تمہارے نفوس آئے ہمارے نفوس آئے، تمہاری عورتیں آئے ہماری عورتیں آئے، تم بھی دعا کرو ہم بھی دعا کریں، اور فیصلہ خدا پہ چھوڑیں کہ جھوٹے پر لعنت ہو جائے۔ تو پھر چانس دیا پیغمبر نے نصاری نجران کو، میں نے سیرت پیغمبر پر عمل کیا اور اپنے مرد مقابل کو پھر چانس دیا۔
نعرہ تکبیر، طالب علیہ السلام سے بلند تر سلوار۔
چھوٹا سوال، آپ نے آرگنائزیشن مقرر ہی کیوں ہونے دی؟
حکم تو اللہ کا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ ہم پہنچتا کہ وہ کسی قسم کی آرگنائزیشن کریں اور کوئی حکم لگائیں اور فیصلہ کریں، حکم کا حق کی خدا کا فیصلہ کا حق خدا کا۔
فرمایا میں نے پیغمبر کی راہ کو اختیار کیا۔
جب بنو خلیفہ کے ساتھ جنگ ہوئی،
پیغمبر نے ان کی مرضی سے حکم مانگ کے جبل کو مقرر کیا، پیغمبر نے خود آرگنائزیشن کرائی مار بن جبل کو، ان کی پسند سے ان کو آربیٹریٹر مقرر کیا۔
کیا پیغمبر کو نہیں پتا تھا ان حکم اللہ،
حکم فقط خدا کے لیے ہے،
فیصلہ کرنے کا کیا فقط خدا کو ہے، تو پیغمبر نے کیوں
آربیٹریشن کرائی، کیوں آربیٹریٹر مقرر کیا اور اس کے فیصلے کو قبول کیا؟ تو میں نے وہی کیا جو پہلے۔
عزیزو یہ جواب سن کے 12,000 میں سے 8,000 لوگ ٹوٹ گئے، واپس ابھی کہیں گے آ گئے،
4,000 بچے، وہ حرقس بن زہیر اور عروہ بن حدی جو ان کے لیڈر تھے، وہ 4,000 لوگ لگا
دھمکی دی جانے علی کو کہ ٹوٹنے والوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، کہ اگر کوئی ہمارا ساتھ چھوڑ جائے ہم آپ کے خلاف 10,000 کا لشکر اکٹھا کریں گے۔
آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میرے 10 بھی مقتول نہیں ہوں گے اور ان میں سے 10 بھی زندہ بچ کر نہیں جائیں گے۔ مہربان کا میدان لگا، ابو طالب کا بیٹا اس میدان میں اترا، اس کے بعد کشتوں کی شمار کی گئی، فقط 9 آدمی زندہ بچ کر نہروان کی جنگ سے بھاگے تھے، اور علی کا وہ قول درست ثابت ہوا، میرے 10 بھی مقتول نہیں ہوں گے، ان کے 10 بھی زندہ بچ کر
وہ خارجی فتنہ
وہ نہروان میں ختم ہو گیا ہے۔ کون تھا ارشس بن قیس؟ اس کا بیٹا محمد بن ارشس مسلم کے خلاف لشکر پر لشکر لا رہا تھا، دستے پہ دستہ لا رہا تھا۔
آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل کوفہ تو شیعوں سے کھڑا ہوا تھا، اور شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو دھوکا دیا، انہوں نے خط لکھ لے کر بلایا اور اس کے بعد امام کو قتل کرنے میں شامل ہو گئے ابن زیاد کے لشکر کے اندر۔ یہ کوفے میں شیعہ تھے یا خارجی تھے؟
یہ شیعہ تھے، وہ ابن زیاد کی جیلوں میں تھے،
جب جو بچے اونچے تھے وہ لشکر امام حسین علیہ السلام میں تھے، اور جو کوفہ فراہم ہوا تھا جسے لشکر ابن زیاد بول رہا تھا وہ وہی تھے
جو نہروان میں علی کے مد مقابل کھڑے ہوئے، جو صفین میں علی کی صفوں کو توڑ کر باہر نکلے، وہ وہی تھے جو علی کو دھمکیاں دیتے تھے، یہ انہیں کی اولادیں انہیں کے بیٹے تھے جو علی کے مد مقابل آ کر کھڑے ہوتے تھے. آج دشتے کا کلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے آ کر کھڑے ہوئے. ارے مسلم اتنے عقیل کے ساتھ کم از کم 28,000 آدمی تھا، یہ 28,000 کا 28,000 شیعہ تھا، یہ سارا خارجیوں کا لشکر تھا. چند نام کے شیعہ تھوڑے سے جن کے نام گرے جا سکتے ہیں، عمر جلد میں زیادہ جیلیں پھر دی، 4,000 سے زیادہ آدمی جیلوں کے اندر بند کر دیا. میرے دوستوں کے گھروں کے دروازے بند ہو گئے، مسلم تنہا رہ گئے کوفے میں، کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا، کوئی پانی کا پوجا پلانے والا نہیں تھا، کوئی رات اپنے گھر میں ٹھہرانے والا نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا اور شناخت کرنے والا نہیں تھا. یہ شیعوں کا کوفہ نہیں تھا، یہ خارجیوں کا کوفہ تھا. ہاں جو شیعہ تھے علی کے وہ حسین ابن علی کے ساتھ تھے، یہ وہ جیلوں کی زینت تھے. ہاں میرے دوستوں، اگر شیعہ کوفے میں ہوتے تو بعد قتل مسلم کم از کم مسلم کے بچوں کی حفاظت ہی کر لیتے، مسلم کے بچوں کی حفاظت ہی کر لیتے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی خارجی تھے جو سفین سے نکلے، نہروان میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے، پھر قتل علی تک نوبت آئی، اور اس کے بعد کربلا میں لشکر بنائے. ہر عزیز ہو ایک منادی ہوئی جب حضرت مسلم نے ایک وصیت کی جلاد کے سامنے کہ میرے بچے کہیں کھو گئے. مدینے سے میں اپنے ساتھ وہ بیٹے لایا تھا، بچے کم عمر ہیں، بچے کھو گئے ہیں، اگر ہو سکے تو انہیں ڈھونڈ کر ان کی ماں کے پاس مدینے پہنچا. مسلم کو اندازہ نہیں تھا حسین ابن علی کوفے سے کتنا قریب ہوگا، بچوں کو ڈھونڈنا اور ماں کے پاس پہنچا. اتنے زیادہ جملے سنے بنا میں مسلم کے اہل دربار نے سنے، وہ سر کٹا، وہ لاش دار المارا کی چھت سے زمین پر پھینکی گئی، وہ پیروں میں رسیاں باندھ کر دوسرے کی گلیوں میں مسلم کے جسد کو پھرایا جا رہا تھا. اور ایسے میں یہ خارجیوں کا ٹولہ مسلم کے بیٹوں کو تلاش کر رہا تھا. گرفتار ہو گئے مسلم کے بچے، کم عمر بچے، کوفے کی گلیوں سے ناواقف بچے، جھوٹ نہ بولنے والے بچے، اپنی شناخت کو چھپا نہ سکنے والے بچے، مسلم کے بیٹے گرفتار ہو گئے، قید خانے میں پہنچ گئے. بس عزیزوں، اس قید خانے میں ایک روز قید خانے والے سے ایک گزارش کر بیٹھے کہ تو ہمیں کھانا نہ دے، پانی نہ دے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے، بس تھوڑے سے ہمارے بال کاٹ کے جو قافلے مدینے گزرتے ہوں ان کو دے دے کہ ہماری بالکا کو ہمارے بال پہنچا. اور انہیں بتا دیں کہ ہم تیرے زندان میں گئے تھے، ہمارے چچا سے کہیں ہمیں یہاں سے لے جائے. ہائے عزیزو، ہائے عزیزو، بچوں کی بکری اور ساری کام آ گئی، زندان بان نے رات کی تاریکی میں دروازہ کھول دیا، کہا ہے تو یہ جان کا سودا، لیکن میں تم جیسے کم چنوں کی ذمہ داری اور وہ جواب دہی نہیں کر سکتا جو روز آخرت ہوگی. تم رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور جدھر چاہتے ہو نکل جاؤ. ہاں راستہ بتا دیا، یہ راستہ اس طرف جاتا ہے جہاں مدینے جانے والے قافلے گزرتے ہیں. رات بھر بچے سفر کرتے رہے، اندھیری گلیوں میں سے راستہ نہ تلاش کر سکے، اس راہ تک ہی نہ پہنچ پائے جہاں سے مدینے کے قافلے جاتے تھے. یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی، ہائے صبح کا پھوٹنا تھا، بچے خوفزدہ ہو کر درخت پر چڑھ گئے، کوئی دیکھ نہ لے. درخت پر چڑھے دانیوں سے لپتے ہوئے تھے, خوف کا عجیب عالم تھا, روشنی صبح کی پھیلتی جا رہی تھی, درخت کے نیچے پانی کا چشمہ تھا, صبح کی روشنی میں ایک عورت آئی, پانی بھرنا چاہتی تھی چشمے کے پانی پر, نظر تین جو چاند سی صورتوں کا عکس نظر آئے, لیپتے ہوئے تھے. اس خاتون کو دیکھ کے بچے خوف زدہ ہو گئے, اس نے پیار سے پکارا, محبت سے آواز دی, پیار کی آواز سن کر نیچے اتارنا چاہا, اس بچے نیچے اتر آئے, سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھا تم کون ہو, کون ہو, اپنا نام بتاؤ, بتا دیا ہم مسلم کے بسر. سروں میں خواب تھی, لباس زندان میں قید میں پھٹ چکے تھے, جسم بھوک سے لرز رہے تھے. اس خاتون نے بچوں کو ساتھ لیا, اپنے گھر لے آئی, کپڑے ڈلوا دیے, نہلا دیا, اچھے لباس دے دیے, کھانا پیٹ بھر کر کھلا دیا, شفقت سے بار بار سینے سے لگایا. فارس کی بیوی اتنی محبت کر رہی ہو, تمہارا گھر ان بچوں کا مقتل بنے گا. بس بچوں کو اجرے میں سلا دیا, رات کی تاریکی بڑھ گئی, فارس تھکا ہارا گھر آیا, بستر پر گر گیا. بیوی نے پوچھا, لگتا ہے آج سارا دن تیرا بڑا مصروف گزرا. ہاں, کہا کہ میں مسلم کے بیٹوں کو ڈھونڈتا رہا, وہ قید خانے سے تھک گئے ہیں اور امیر نے ان پر بڑی رقم انعام میں رکھی. آج سارا دن میں ڈھونڈتا رہا, کامیابی نہیں. ہائے وہ بیوی پکاری, ہارے سے ظلم نہ کر, وہ پیغمبر کی اولاد ہے, ہارے سے ظلم نہ کر, وہ فاطمہ کے بچے ہیں. ہارس ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد گھر کے حجرے میں سے رونے کی آواز آئی. ہارس نیند سے جانا, کہا کون روتا ہے؟ بیوی نے گھبرا کر کہا, پڑوس میں بچے روتے ہوئے. سو گیا. دوبارہ
کی آواز آئی, ہاں مسلم کے بچے باپ کو خواب میں دیکھ کر بے چین ہو گئے, ایک دوسرے کے گلے میں باہر ڈال کر رو رہے ہیں کہ بابا رسول خدا کی خدمت میں ہیں, اور رسول پوچھ رہے مسلم بیٹوں کو کہاں چھوڑا, اور بابا کہہ رہے ہیں یا رسول خدا ابھی آیا چاہتے ہیں میرے بیٹے. تمہارا رونے کی آواز بلند ہوئی, اٹھا. بیوی نے کہا کہ کہاں سے آتی ہے؟ کہا نہیں گھر میں سے آتی ہے. بس گھر کے حجرہ کو تلاش کیا, ایک کمرے کے دروازے کو کھولا, دو معصوم سے بچے بیٹھے. ہائے عزیزو, مسلم کے بچوں کو دیکھا, فوراً پوچھا کون ہو, بچے سمجھے ہم تو بناگان ہیں, فوراً کہہ دیا ہم تو پسرے مسلم. بس یہ سننا تھا, اچھا میرے گھر میں چھپے ہوئے, بالوں سے پکڑ کر باہر نکالا, بالوں سے پکڑ کر باہر نکالا, تھپڑ مار کر عمر سیم میں لایا, سٹروں سے لگا کر باہر گیا, اور وہ سوچا ہے حارث کہتی رہی, اے حارث ان بچوں کو سن نہ کر, کب صبح ہونے کا انتظار حارث کرتا رہا, یہاں تک کہ صبح نمودار ہوئی, مسلم کے بچوں کو دریا پہ لے کے چلا, شمشیر بے نیام کی, ارے چار